بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجاثیہ کی آخری آیت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک واعظ علاج الکبر اسی آیت کو پڑھ کر وہ علاج الکبر اس واعظ کو شروع کیا. حقیقت یہی ہے کہ سارا جو تزکیہ نفس ہے جس کے اوپر آخرت کا دار و مدار ہے. تزکیہ نفس نہیں تو آخرت خراب, یقینی بات ہے. یقینی بات ہے, ایسی یقینی اور قطعی ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں صاف ہے قد افلح من تزکا. فلاح تو اسی کی ہے, اور بھی ہے, اور بھی آیات بہت سی. تزکیہ نفس ضروری ہے, اور تزکیہ نفس ہمیشہ دو چیزوں کا ہوتا ہے, ایک کبر کا اور ایک شہوت. دو ہی چیزوں سے تمام رضائل نفس بڑھتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کبر کے علاج پہ بہت زور دیا, اور اسی میں سب سے زیادہ ہمارا ابتلا ہے, ہم مبتلا ہیں. کاش ہمیں احساس ہو جائے. جب تک احساس ہی نہیں ہے اس وقت تک تو کبر کے تقاضے ہی سمجھ میں نہیں آتے. انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. دیکھیے, اب انسان جب مرے گا, مر گیا اب روح, اگر ذرا سا بھی کبر ہوگا, یعنی کوئی بھی دوسرا شخص ہو دنیا میں, ایک بھی ایسا شخص ہوگا جس کو وہ حقیر سمجھتا ہوگا, تو یہ روح اب جہنم رسید ہو جائے گی. یاد رکھیے اچھی طرح سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ یقینی بات ہے, قطعی بات ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیے, اس کو معمولی نہ سمجھیے. اس کے آثار کو دیکھیے, اپنے اندر ڈھونڈیے اور علاج کرائیے. علاج کوئی نہیں کر سکتا اس کا سوائے ایک شیخ کامل کے. بس شیخ کامل کو اللہ تعالیٰ ہی وہ بصیرت دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نشر لگتا ہے, یہ مواد پھٹتا ہے, نکلتا ہے, اور پھر بھی عمر بھر اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں کہ اصلاح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ رضائل نفس فطری ہیں, اور فطری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہتی ہیں, اور ذرا سی بے توجہ سے بے توجہ ہوگا وہ آؤٹ کرائیں گے. یہ خاصیت ہے, اس میں تو کوئی محفوظ نہیں, تو ہم نے اپنے کو کیسے محفوظ سمجھ لیا. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے کبر کا علاج کرتے رہے, چوکنا رہے, ڈرتے رہے, ذرا ذرا سی بات پر اپنے آپ کو سزائیں دیں. نہ جانے کیا کیا کیا, کتنے واقعات ہیں. ہم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ نہیں, ہمیں تو کبر نہیں, ہم چپ چاپ بیٹھے. چنانچہ جس طرح سے اصلاح کرانے والے اصلاح کرا رہے ہیں, اس سے تو صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کبر تو ان میں ہے ہی نہیں, وہ تو بزرگ بن چکے ہیں. یہی حال لگتا ہے زیادہ تر. اس لیے اس طرح کے جو مواعظ ہیں, خیر آج اس کا ارادہ تو نہیں ہے کہ اس مواعظ کو پورا پڑھوں گا, تھوڑا سا اس میں سے پڑھنا ہے اور کچھ اور باتیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حق سبحانہ تعالی نے خاص اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کو انسان خیال میں رکھے تو تمام مفاسد اس سے الگ رہے. مفاسد جس سے فساد ہوتا ہے. خلاصہ اس کا معرفت ہے انسان کا جو تعلق ہے اللہ سے, اور تعلق ایک امر نسبتی ہے جو طرفین کو چاہتا ہے, جو دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایک طرف حق تعالیٰ ہے اور ایک طرف بندہ ہے, تو اس کے تعلق کے پہچاننے کا طریقہ دو معرفتوں کا جمع کرنا ہے, معرفت حق تعالیٰ کی یہ کافی نہیں, صرف معرفت حق تعالیٰ کی ہو بھی نہیں سکتی. حق تعالیٰ کی معرفت ہو بھی نہیں سکتی یک طرفہ. حق تعالیٰ کی معرفت اور معرفت نفس کی, دونوں جب معرفتیں جمع ہوتی ہیں تو کام بنتا ہے. اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ تلازم ہے. تلازم اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک اپنے نفس کی معرفت نہ ہو, اور اپنے نفس کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق تعالیٰ کی معرفت نہ ہو. اگر حق تعالیٰ کو پہچان لیا جائے تو نفس کی پہچان ہو جائے گی, اگر نفس کا علم ہو جائے تو معرفت حق تعالیٰ کی ہو جائے گی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنی حقیقت پہچان لی اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. تو یہ سب سے ٹیڑھی کی ہے, نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی, مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. بس اسی میں سب مبتلا ہے. اتنے کفار دنیا میں, کفار زیادہ ہیں مسلمان, کفار زیادہ ہیں. کیوں کافر ہے؟ کبری کی وجہ سے تو ہے, کبری تو ہے, اپنی حقیقت کو پہچانا نہیں تو کبر ہے. مسلمانوں میں فساق فجار کی تعداد کیا ہے؟ بے شمار ہے. اور ہم جو, میں تو ہمیں تو ان سے مطلب نہیں, ہم آپ اپنا تو دیکھ لیجیے, خود آپ اپنا دیکھیں حال تو پتہ چل جائے گا کہ ہم خود ہی مسلمان اچھے نہیں ہیں. اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے اپنے نفس کی پہچان, کہ نفس تو حاضر ہے, ہم جتنا اپنے نفس کو جان سکتے ہیں اتنا حق تعالیٰ کو کیسے جان سکتے ہیں, وہ تو غائب ہے. غائب کا کی معرفت مشکل ہے حاضر سے. اس اہمیت کے سبب اس آیت میں اس کی تعلیم کی گئی ہے کہ اس میں اپنی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ اس صفت سے پہچانے, اور وہ صفت کبریائی ہے جو تمام صفات کے درجۂ کمال کو شامل ہے. کبریائی وہ صفت ہے جو تمام صفات کے درجۂ کمال کو شامل ہے, اور معنی اس کے بڑائی کے ہیں, اور جس کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص فرمایا ہے. جب یہ حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو کسی دوسرے میں نہیں ہونی چاہیے, اور بندے میں اس کی بالکل نفی ہو جانی چاہیے. بندے میں کبریائی کی بالکل نفی ہونی چاہیے. سو جب تک یہ معرفت محفوظ رہے گی ہرگز ہرگز کوئی مفسدہ نہیں ہونے پائے گا, اور جب یہ معرفت نہ رہے گی اور بندہ صفت کبریائی کو اپنے اندر لینا چاہے گا تو جو کچھ بھی مضرتیں اور عیوب پیدا ہوں کم ہے. اور واقعے میں یہی ایک صفت کبر ہے کہ جڑ ہے تمام مفاسد. دیکھیں حکیم الامت کہہ رہے ہیں, یہی ایک صفت کبر ہے جو جڑ ہے تمام مفاسد. ہمارے اندر نہیں ہے. جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے میرے اندر کبر نہیں ہے, وہ کبر میں مبتلا ہے, وہ تو مرض میں مبتلا ہے. اہل اللہ جتنے ہیں, کتنی بار عرض کر چکا ہوں, ان کا اپنا کبر صاف نظر آتا ہے, کبر کے تقاضے نظر آتے ہیں, لیکن وہ اس کا الٹا کرتے ہیں, چوکنا رہتے ہیں, پھر بھی پھسلتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے, ہم اندھیرے میں ہیں جو بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں کبر سے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کوئی کافر ہوا ہے وہ کافر نہیں ہوا مگر اپنے نفس کے کبر سے, ورنہ حق مخفی نہیں رہتا. چنانچہ حق تعالیٰ نے خود فرما دیا اس بات کو کہ کیوں کافر ہوا کوئی. فرماتے ہیں کلام پاک کی آیت ہے سورۃ النمل کی, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدين. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل میں یقین ہو چکا تھا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل میں ان کو معلوم تھا, لیکن پھر بھی اس کا انکار کیا, حق کا انکار کیا. کیوں کیا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ظلم اور تکبر وجہ تھی, علو کی خواہش, بلندی کی خواہش. فرماتے ہیں دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ آیت نقل کی کہ ظلم اور علو کو سبب فرما دیا اللہ میاں نے حق کے نہ ماننے کا, اور کبر ہم مانا ہے اسی کے. ظلم اور علو یہی کبر ہے, یہی کبر ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو طالب کو ایمان سے کس چیز نے روک دیا؟ صرف عار نے, اور یوں کہا کہ مرتے وقت میں ایمان لاؤں گا تو قوم میری کہے گی کہ ابو طالب دوزخ سے ڈر گیا. تو علاج جو ہے کبر کا وہ ہے معرفت. معرفت کبریائے حق ہوگا. حق تعالیٰ کی عظمت کیما، اصل میں جب کبر ٹوٹتا ہے، سچ مچ باقی کبر ٹوٹتا ہے، تو وہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب حق تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے. چنانچہ جب میرا تعلق حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب سے ہوا رحم اللہ، ہمارے حضرت کے انتقال کے بعد فوراً شروع ہی میں ان سے تعلق ہی ہوا تھا، تو ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، ملفوظات پڑھ رہا تھا، تو ملفوظ میں یہ ملفوظ گزرا کہ جب کسی پر حق تعالیٰ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کی اصلاح کرنے کا وہم بھی نہیں ہو سکتا. اس کی تعریف بتائیں، دوسروں کی فکر نہیں ہو سکتی. ابھی بتاتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، یہ ایک علامت ہے. دوسروں کی فکر، وہ تو بس اپنی ہی فکر میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت چیز ہی ایسی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وَلَّهُ الْكِبْرِيَا میں لام کو مقدم کیا گیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ عظمت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ صفت دوسرے میں بالکل نہیں ہو سکتی. اور اس آیت سے یہ ثابت ہے، فرماتے ہیں حکیم الامت، اسی کو حدیث میں اس لفظ سے تعبیر کیا گیا، اس حدیث شریف سے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے کہ عظمت میری تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے. جو کوئی ان دونوں میں سے کسی ذرا بھی چھیننا چاہے، ان دونوں میں سے کوئی حصہ لے گا، چھیننا چاہے گا، میں اس کی گردن توڑ دوں گا. چادر اور تہمت فربا دینا سے یہ خصوصیت سے معنی ہو گئے کہ یہ دونوں صفتیں خاص ہیں میرے ساتھ، کوئی دوسرا ذرا بھی اس کا مدعی ہوا تو میں سزا دوں گا. تو کبر کے اوپر سزا ملتی ہے، یاد رکھیں. اور جب کبریائی حق ہوا حق تعالیٰ کا، تو اپنے نفس میں اس کا رکھنا کیا ہوا، مساوات ہوئی، برابری ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور فرمایا کہ دیگر گناہوں کے لیے تو حدود ہے کہ جب تک ایک حد تک نہ پہنچے گناہ نہیں ہوتا، مگر کبر وہ معصیت ہے کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں. بلکہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں اس سے بھی زیادہ شدید بات ہے، وہی حدیث شریف یہ ہے کہ قیامت کے دن حکم ہوگا کہ جس کے میں ایک ذرہ بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال دو. اس کو پہلی حدیث سے ملائیے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک طرف فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر کبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا، ذرہ برابر کبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک طرف فرماتے ہیں ذرہ برابر ایمان ہوگا تو وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا. اس سے صاف یہ نکلتا ہی ہے بات کہ ذرہ بھر کبر بھی جس کے دل میں ہے اس میں ذرہ بھر ایمان نہیں ہو سکتا. یہ فرمایا حکیم الامت، ہم آپ تو نہیں نکال سکتے مانا اس کا. اور ذرہ بھر ایمان جس کے دل میں ہے اس میں ذرہ بھر کبر نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اب یہ سمجھ لو کہ کبر کس قدر سخت معصیت ہے، اور ہونا ہی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ کفر ہے اور کبر خود اس کی بھی اصل ہے اور کفر اس کی شاخ. تو مسلمان کو چاہیے غور کیا کرے کہ اس کے دل میں کبر ہے یا نہیں. مگر ہماری تو عادت ایسی ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں، ورنہ معلوم ہو جاتا کہ نہ دیندار ہمارے کبر سے خالی ہیں نہ دنیا دار. حکیم الامت اس زمانے میں فرما رہے ہیں جب زمانہ بہت بہتر تھا، کفار کا اتنا اثر نہیں تھا. اب تو ہمارے دماغ معروف ہو چکے ہیں، ہم تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر وقت کفار کے درمیان رہتے ہیں، کفار ہماری خبریں بناتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے اور سنتے ہیں، متکبرین سے ہر وقت واسطہ ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے. جب اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اب کیا حال ہوگا. یاد رکھیں کبر متعدی مرض ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا متعدی ہے یہ امراض نفس، تم کسی متکبر کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں کبر ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی تو صحبت منع ہے، کیا ملے گا ان خبروں سے جو ہمیں کبر دیتے ہیں. بھائی وہ خبر جو لکھی ہے کس نے لکھی ہے؟ متکبر نے لکھی ہے، کافر نے لکھی ہے، یا مسلمان بھی ہے تو مسلمان فاسق فاجر متکبر نے لکھی ہے. اس کے پڑھ کے کیا اثر ہوگا تمہارے دل پہ؟ پھر اس کی بجائے مواعظ پڑھو، ملفوظات پڑھو، ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں پڑھو جو کہ کبر کو ختم کر چکے تھے، ان کی تحریریں کیوں نہیں پڑھتے اور اٹھا کے فارورڈ بھی کر دیتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی آئیے تو کئی آتی رہتی ہیں، سر تاپا تحریر کبر کا عکس ہے اور آپ اس کو فارورڈ، کیونکہ اس نے کہیں بھی اسلام کا نام لے دیا، کہیں بھی کچھ اور نام لے دیا، کہیں بھی کچھ اور نام، کیا اس سے وہ کبر سے نکل جاتا ہے؟ متکبر تو اگر آپ کو بہترین واعظ بھی کرے گا تو آپ کو کبر ہی پیدا ہوگا. اچھی طرح سمجھ لیجیے اس کو. اسی لیے بزرگوں نے ایسے لوگوں کی صحبت کو منع کیا ہے. پہلے دیکھو تو صحیح کہ جو بیان باتیں بتانے والا ہے اس کو دیکھو, جانچو, پڑتالو کہ اس نے ان رضائل نفس کے اوپر قابو بھی پایا ہے کہ نہیں پایا ہے. وہ تمہیں بھی آلودہ کر دے گا, تمہیں بھی مبتلا کر دے گا, تمہارے کبر کو بھی بڑھا دے گا. فرماتے ہیں کہ نہ تو دیندار اس سے خالی ہیں اور نہ دنیا دار. چنانچہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہر دیندار نماز تو پڑھتا ہی ہے, اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے اچھے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہی ایک چیز ہے جو مارے دیتی ہے دینداروں کو, مارے دیتی ہے. بڑا سخت ہے امام, آسان نہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ اس کی داڑھی نہیں تھی اور ٹخنے سے نیچے پیجامہ تھا, اور دوسرے آثار فس کو فجور تھے, اور اس کے علاوہ وہ خود بڑھا امامت کرنے کے, یعنی ان چیزوں کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا. تو میں نے اپنے حضرت کو لکھا, حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب, انہوں نے فوراً جواب میں تنبیہ فرمائی, ایسی تنبیہ فرمائی کہ وہ ٹھکانے ہو گئے. فرمایا کہ وہ جو ہے فاسق فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. تو بس حضرت نے صرف اتنا لکھا, لیکن فوراً دماغ میں آیا کہ ایک تو ہے کہ کسی کو حقیر سمجھو تو دل کا فیل ہے, اور ایک اس کے تقاضے پر عمل کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, اس کے تقاضے پر عمل. اچھی طرح سے دیکھیے, دھوکے میں مت آئیے گا, میں اپنے شیخ سے سیکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو, اس دھوکے میں مت پڑیے گا. اور ابھی میں ابھی آپ کو تربیت السالک کا بھی ان شاء اللہ اگر وقت ہوا تو سناؤں گا ایک مضمون جس سے آپ کو یہی بات پتا چلے گی. ہم دھوکے میں ہیں, ہم تکبر میں مبتلا ہیں, اور ہم دینداری کا بھرم, دینداری کا لباس دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں. ارے خود بھیڑیے ہو تم, جب کبر تمہارے اندر ہے تو تم خود بھیڑی, تم ان علامات کا تو جائزہ لو جو کبر والی ہیں, دیکھو اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی, ساری جو تم علامات لیے بیٹھے ہو کبر کی, اور دوسروں کو درس دینے چلے ہو. چنانچہ دیندار لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا داروں سے اچھے ہیں. جتنی ترقی ان کو نماز پڑھنے سے ہوتی ہے اس سے زیادہ تنزلی اس پندار سے ہو جاتی کہ ہم اچھے ہیں. آپ کی نماز جتنی ترقی ہوتی اتنی تنزلی, اس سے زیادہ تنزلی ہو جائے گی, کبر تو ایسا سب گناہ ہے. عجیب مضمون, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون پڑھ رہا ہوں, تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں زبان کو آسان کر دیتا ہوں. بس دین کے ساتھ ساتھ بدترین دنیا ان کے قلب میں جگہ پکڑے ہوئے ہیں. کون سی کس چیز کو بدترین دنیا کہا ہے؟ کبر کو. یہ دنیا کی بدترین شکل ہے کہ انسان علو چاہے, کبریائی چاہے, بڑائی چاہے, یہ سب سے بری دنیا کی شکل ہے, سراسر گناہ ہے. ہمارا انداز, ہمارا گھر, ہماری پوشاک, ہمارا لباس, ہمارے طریقے, ہمارا بولنے کا انداز, سب گواہی دے رہے ہیں کہ تم علو میں اور کبر میں مبتلا ہو. تم علو چاہتے ہو, تم بڑائی چاہتے ہو, تم دوسروں سے بلند ہونا چاہتے ہو. راحت کی تو اجازت ہے لیکن نمائش کی تو اجازت نہیں ہے. گھروں کے سامان میں اور لباس کے لیے عورتوں کو بالخصوص عقل لینی چاہیے کہ اس کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کا جو جذبہ پیدا ہو گیا یہ کبر نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ اپنی راحت کے لیے کیوں نہیں لباس بناتے؟ اگر گھر کے اندر فرنیچر وغیرہ رکھنا اپنی راحت کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ دوسروں سے مقابلے میں کیوں کہ ہمارے پاس بھی ویسا ہی فرنیچر ہو یا ہمارے پاس اس سے بہتر ہو جائے وغیرہ. میں مثالاً کہہ رہا ہوں اور کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, میں مثال کہہ رہا ہوں, ایک عام مثال ہے. کبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر حق تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے تو نماز سے آدمی بجائے اس کے اعتراض شرمندہ ہوتا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تین بار فرماتے تھے استغفر اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو حق تھا, جو ان کے دل میں تھا وہی کہتے تھے, جو ان کے دل میں تھا. یہ نہیں کہ ظاہر اچھا ہو, جب ظاہراً کہا جا رہا ہے استغفر اللہ تو دل تو ظاہر ویسے ہی ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب مثال دی. فرماتے ہیں کہ اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ کسی بہت بڑے بادشاہ کے حضور میں ایک نہایت ذلیل آدمی کوئی تحفہ بہت کم قیمت لے جائے, اور وہاں پہنچ کر اس نے دربار کی عظمت و شوکت دیکھی تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس ذلیل تحفے کو پیش کرنے کی بھی اس کو قدرت باقی نہ رہے گی, میں کیا پیش کروں, شرما جائے گا, ہاتھ پیر پھول جائیں گے, اور وہ یہی غنیمت سمجھے گا کہ مجھے کسی صدا کا حکم نہ ہو جائے. تو ہمیں اپنی نماز پہ شرم آتی ہے, آپ اترا رہے ہیں, ہمیں اپنے حج پہ شرم آتی, اپنے روزوں پہ شرم آتی, کس چیز پہ شرماتی ہے؟ شرم آتی ہوتی تو اس کی کوئی آثار تو ہوتے اللہ کے بندو، کہیں عاجزی تو ہوتی، یہاں تو غصہ ہے، اکڑ ہے، دوسروں کو دین سکھا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں دینی، تم کو کس نے کہا تم فارورڈ کرو؟ کس حکیم نے کہا ہے؟ اپنے مرض کبر کو بڑھاؤ، تم اپنی تو خبر لو. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ ہماری نمازوں کی جو کچھ حقیقت ہے وہ خوب معلوم ہے، پھر اس کو حق تعالی جیسے احکم الحاکمین کے سامنے پیش کر کے ذرا شرم بھی نہ آئے. یہ اس وجہ سے ہے کہ حق تعالی کی عظمت و جلال ہمارے سامنے نہیں. اسی سے یہ خرابی پیدا ہوئی کہ دوسری طرف توجہ ہوئی اور اپنی نماز کو سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ تکبر خدا تعالی اور بندے کے درمیان ایک بڑا حجاب ہے، تعلق میں اللہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ گندی چیز قلب میں موجود ہے. ہمارے حضرت بھی یہی فرماتے تھے، ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے، کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ اس دل میں نہیں آتے جس میں غیر ہو. غیر یہی ہے کہ میری غیر ہے، اسی کی سب شاخیں. فرماتے ہیں کہ مولا محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک جگہ اپنے بندوں کی مدح فرمائی، اور جب مدح فرمائی اپنے بندوں کی تو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. آہستگی سے چلنے میں عاجزی ہوتی ہے، ان کی چال عاجزی کی ہوتی ہے، ان کا کلام عاجزی کا ہوتا ہے، ان کا رہنا، ان کی ہر چیز عاجزی. فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس کو پہلے فرمایا اپنے عباد الرحمن کے لیے، اچھے اپنے خاص بندوں کے لیے، اور نماز اور اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے بعد عقائد وغیرہ کا ذکر بعد میں فرمایا. اس ترتیب میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ سب سے اول تواضع کی صفت کو حق تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے بیان فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اگر تواضع نہیں ہوئی تو ایمان ہی نہیں ہوا. اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تواضع سے محروم رہ گیا اس طریق میں، جو تواضع سے محروم وہ بالکل محروم ہے. ارے تواضع نہیں پیدا کی، جان لگا دینی چاہیے اس کے لیے، تو کتنی محنت کی. ہمارے حضرت بار بار کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں وہ خط میں بھی لکھتے رہتے ہیں، ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیہا. اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کوشش، پوری کوشش، اخلاص سے کوشش. تو میں نے کہا حضرت یہ اپنی کوشش تو کہاں سے، اپنی کوشش تو ناقص ہی رہتی ہے. فوراً فرمایا حضرت نے کہ بھائی کوشش تو ناقص ہوگی لیکن تم تو اپنی طرف سے ناقص نہ کرو، اس کو جان بوجھ کے تو ناقص نہ کرو. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ اس میں اتفاق بھی اسی وقت ہو سکتا ہے جب تواضع پیدا ہو جائے اور تکبر مٹ جائے. اور فرماتے ہیں عجیب بات فرمائی ہے کہ جتنی عبادات ہیں سب کا مقصد کبر کو توڑنا اور تواضع پیدا کرنا. عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا کہ اس تواضع کی عادت نماز سے خوب ہوتی ہے، کہ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ اگر جب تک اس کو ذلت نہ سکھائی جائے، نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جب تک اس کو ذلت نہ سکھلائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے. یہ نفس کی خاصیت، اپنے کو ذلیل کرو، ذلیل کرو، ذلیل کرو، تب جا کے یہ آدمی بنے گا، ورنہ تو فرعون بن جائے گا. چنانچہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہے. کن کے لیے؟ شوہروں کے لیے. ہم اپنے گھر میں فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے پڑھانے والوں کے لیے فرعون ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر کھڑے ہوتے ہیں، حکم دیتے رہتے ہیں. اس وقت اپنے کو سنبھالنا اور تواضع کو دل میں برقرار رکھنا. کمال کے لوگ ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں، وہ مسجدوں کے حمام کی، وہ بیت الخلاء کی جا کے صفائی کرتے ہیں. یہ ذلت ہے، یہ اپنے کو ذلیل کرنا. سبھی ہیں ہمارے بزرگوں کا، سب کا کمال یہ تھا کہ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اگر ذلت نہ سکھائی جائے تو اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ پہلے زمانے میں بچوں کو ذلت سکھائی جاتی تھی، باپ جو ہے فرعونیت نہیں سکھاتا. آج فرعونیت سکھایا، کھانے کے وقت بھی ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا کھاؤ گے، یہ کھاؤ گے. ارے تم ابھی سے اس کا دماغ خراب کر رہے ہو، جو ہے کھائے گا وہ، پہلے سے کیوں نہیں عادت ڈالتی فرعونیت. اور نماز میں اول ہی سے اللہ اکبر کی تعلیم ہے. تو جو محض پانچ وقت زبان اور دل سے اللہ اکبر کہے گا اور جوارے سے رکوع اور سجدہ کرے گا اور زمین پر پیشانی کو رکھے گا, وہ کیوں کر اپنے کو بڑا سمجھے گا؟ یہ ذلت کی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو ذلیل کیا. تو اس ذلت کی حیت جب ہوئی تو فرعونیت نکلے گی نماز میں. تبھی تو آخر اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیوں کی ہے؟ فرمایا کہ اگر کہو کہ اس سے تو صرف یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے کو خدا سے بڑا نہ سمجھے گا, لیکن دوسروں سے تو بڑا پھر بھی سمجھے گا, کیونکہ دوسروں کے سامنے وہی سجدہ کر رہا ہے, سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہے. جواب یہ ہے کہ یہ نا تجربہ کاری کا اعتراض ہے. دیکھو اگر تحصیلدار جہاں اس کا حکم چلتا ہے اور اچانک لیفٹیننٹ گورنر آ جائے جو اس سے بھی کہیں بڑا ہے, تو خود اس کے ذہن میں بھی اس وقت وجدانن سب اس کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اس وقت اس کا نوکر اس کو حضور بھی کہے تو اس کو برا لگتا ہے. چنانچہ مجھے خود ہی مشاہدہ ہے, وہ مسجد میں جاتا ہوں, اب چونکہ میرے گھٹنے ویسے ہو گئے ہیں تو وہ کوئی آ جاتا ہے مؤذن صاحب, یا وہ میرے چپل اٹھانے میں جھکنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں. اتفاق سے کبھی کبھی والد صاحب ہی نکل کے آتے ہوتے ہیں, جہاں والد صاحب کو میں دیتا ہوں خبردار, والد صاحب کے سامنے مت کرنا, انتہائی شرم کی بات. تو والد صاحب کیا ہوا, کیا چیز ہے؟ والد صاحب کی عظمت کی وجہ سے مجھ کو انتہائی شرم آتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی میرے جوتے اٹھائے. کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز بتا رہے ہیں کہ جب کسی کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے تو اپنی ہستی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو حکیم الامت فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی عظمت منکشف ہوتی ہے تو دوسروں کی اصلاح کا خیال آئے گا تمہیں, تم کو اپنی فکر پڑ جائے گی. فرماتے ہیں اسی طرح سے روزہ, کہ روزے میں خاصیت ہے قوت بہیمیا کو, رذائل کو توڑنے کی, اس سے ذلت نفس میں پیدا ہوتی ہے. جب نفس تکلیف میں پڑتا ہے تو بھی اس کا تزکیہ ہوتا ہے, چنانچہ روزے میں یہی ہوتا ہے. تو روزے میں بھی یہ خاصیت ہے کبر کو ختم کرنے کی, یاد رکھیے. اور فرمایا زکوٰۃ میں بھی یہی خاصیت ہے, فرمایا زکوٰۃ سے اس طرح سے کبر ختم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے آپس میں. محبت جب دلوں میں ہوتی ہے تو کبر ختم ہے, کبر ہوگی تو محبت نہیں. حقارت دیکھیے, جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کی حقارت دل میں نہیں آئے گی. اسی طرح سے حج پر غور کر لیجئے, اس میں پوری دنیا کے آدمی ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور سارا سامان تکبر خالی کر کے آتے ہیں کہ ایک عظیم الشان دربار میں حاضری ہے. اب رہی معاشرت, سو تامل سے یعنی سوچنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرت کے جتنے طریقے ناجائز ہیں سب کے سب وہی ہیں جن سے تکبر ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کیا کہ تکبر معاشرت میں بھی, میں تو کہتا ہوں اگر غور کرا جائے تو شاید معاملات میں بھی یہی نکلے گا. جو چیزیں حرام ہیں وہ تکبر کا ذریعہ ہے, سود لینا تکبر ہے. سود لینے والا ہمیشہ متکبر ہوتا ہے, ورنہ عاجز آدمی کیوں سود لے گا؟ کسی کو قرض میں ضرورت ہوئی وہ قرض دے کر سود لے گا؟ تکبر نہیں ہے, اس تکبر بڑھتے گا. اسے فرمایا کہ معاشرت میں جو لوگ خلاف شریعت وضع رکھتے ہیں وہ غور کر لیں کہ اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہے, اس حالت کو یاد رکھیں, اور پھر ایک ہفتہ شریعت کے موافق وہ وضع اور لباس اختیار کر کے اس کا اثر دیکھ لیں, ان کو زمین آسمان کا فرق معلوم ہو جائے گا. خیر یہ تو ایک تمہید ہو گئی, بعض خطوط میں اسی سلسلے میں سے ہم پہ اثر ہوتا ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ وہ لوگ جو کہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں وہ میری نظر میں حقیر معلوم ہوتے ہیں. یہی ہے نا, یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ بھی لی تو دل بڑا برا محسوس کرتا ہے. اگر وہ کوئی یہ کیا ہے, یہ کبر نہیں, دل کیوں برا محسوس کر رہا ہے؟ جب نماز آپ کی ہو گئی دل کیوں برا محسوس کر رہا ہے؟ اگر وہ شخص فاسق ہے تو اس سے ہمدردی کیوں نہیں, محبت کیوں نہیں؟ مسلمان ہے, وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے, وہ میری نظر میں حقیر معلوم ہوتا ہے اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں. یہ حال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کا حال جب لکھیں گے کسی شیخ کامل کو تو رفتہ رفتہ, ایک دن میں ہوتی نہیں, میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, یہ تو پرت در پرت ہوتی ہے کبر, پرت در پرت کبر ہوتا ہے. ایک پرت اٹھا نکالیں گے دوسرا نکلے گا, تیسرا نکلے گا. میں نے حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ کو مکہ میں اس زمانے میں کہا کہ حضرت یہ تو ایک اس کا پرت وہ جو ہے نکلتا ہے دوسرا, بلکہ یہ تو پیاز کی طرح سے ہے کہ وہ اوپر سے چرمر ہو کے سوکھ گئی, آپ نے نکال دیا پھر اندر سے ایک اور نکلی. تو حضرت کو ایسی تدبیر بتائیے کہ یہ پوری پوٹلی ہی دل سے نکال کے چھٹی کی جائے. کہنے نہیں ایسا نہیں ہوتا, پرت در پرت ہی علاج ہوتا ہے, پرت در پرت ہوتا ہے, عمر بھر ہوتا رہتا ہے. سمجھ لیں, جہاں کوئی چوکا وہاں مارا گیا, جہاں چوکا مارا گیا, بڑے سے بڑا شیخ ہوگا مارا جائے گا اور ایسے واقعات ہو چکے. ایسے سچے شیخ کی بتا رہا ہوں, اور جھوٹے شیخ کی تو پوچھئے مت, آج کل تو جھوٹے شیوخ زیادہ ہیں. سچے کہاں ہیں؟ سچے تو بہت کم, شاید وہ نادر ہیں. یہ سچا شیخ بھی پھسل کے گر جائے گا, یہ ایسی چیز ہے. پھر فرمایا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے کہ طبعاً حقیر معلوم ہونا تو کبر نہیں ہے, البتہ عقلاً اتنا سمجھ لیجئے کہ شاید یہ شخص کسی خاص حالت کے اعتبار سے عند اللہ مجھ سے افضل ہو. کیا پتا ہے, چاہے وہ شخص جو نماز پڑھا رہا ہے لاکھ فاسق صحیح, لیکن کیا پتا اس کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے. کیا نہیں ہو سکتا یہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں فرمایا کسی صحابی کو کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو آپ کسی کے دل پہ کیسے حکم لگا دے سکتے ہیں؟ دل کے اوپر قرائن سے محض حکم نہیں لگا سکتے. ایک صاحب نے لکھا کہ جب کوئی شخص جس میں کوئی عیب ہوتا ہے وہ سامنے سے گزرتا ہے تو اس کی حقارت کا خیال ہو جاتا ہے, لیکن بفضل خدا فوراً دل سے آواز آتی ہے کہ وہ تم سے اچھا ہے, تم میں تو فنا عیب ہے. جواب میں لکھا کہ ملومت نے کہ یہ مجاہدہ مطلوبہ ہے, یعنی یوں ہی سوچو, یہی سوچو. ایک صاحب نے لکھا, دیکھیں مرید ہیں لکھ کے آ رہے ہیں, اس خادم کے اندر غرور اور تکبر بہت ہے. بھائی کہاں ہے یہ, یہ کب لکھیں گے حضرت کو؟ مرنے کے بعد, موت آ جائے گی تب. ان حضرات نے تو سب نے اس طرح کی باتیں لکھی, اپنے تکبر کو پیش کیا اپنے شیخ کے ساتھ. ہم کب کریں گے؟ موت کے بعد تو کوئی وقت نہیں. ہم نے فرمایا ہم جہنم کو بھر دیں گے, انسان اور جن سے ہم جہنم کو بھر دیں گے, اور یہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا. پھر اس کے دل میں رائے برابر کبر ہوگا, وہ جنت میں جائے گا, آپ دھوکے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو جائے گا. دیکھیے یہ لوگ ہوئے ہیں خلفاء میں سے حضرت, اس خادم کے اندر غرور اور تکبر بہت ہے, دوسرے لوگوں کو عقل میں اور ہوشیاری میں اور کبھی علم میں اور کبھی باپ دادا کی مالداری پر اپنے سے میں کم تر سمجھتا ہوں. صاف لکھا, کوئی آئیں بائیں شائع ہے اس میں؟ صاف اقرار جرم ہے کہ نہیں؟ بے اقرار جرم کے بغیر تمہاری اصلاح کیسے ہوگی؟ شیخ کبھی نشتہ نہیں لگائے گا اس طریق کے اصولوں میں سے. پہلے اقرار جرم ہوگا, طلب ہوگی, اس کا اظہار ہوگا, وہ بھی آپ پہ جب واقعی طلب ہوگی تبھی شیخ نشتہ لگاتا ہے. وہ میں نے کتنی بار مثال دی کہ بھائی سرجری کی ضرورت ہے, سرجن صاحب تو بہت ماہر ہے آ گئے, لیکن ابھی وہ بے ہوشی نہیں کیا گیا. کرے گا آپریشن؟ ہرگز نہیں کرے گا. صحیح ڈاکٹر کبھی آپریشن نہیں کرے گا. پہلے اس کو بلاؤ, انستھیزیا والے کو بلاؤ, اس کو بے ہوش کرو, کیسے آپریشن ہو جائے گا؟ تو وہ بھائی اس سے پہلے اقرار جرم تو ہو, طلب تو ہو, پھر جا کے نشتر لگے گا. ہم خود اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ تک نہیں کرتے کہ کسی شیخ کامل کو پکڑے اس کے سامنے اپنے اعمال کو پیش تو کرو کہ بھائی یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ بتا دیجئے للہ کہ یہ صحیح ہیں غلط ہیں, یہ کہاں کیا, عمر تو گزر گئی, اب کب کریں گے؟ کیا یہ گو درگو کا ایک ٹوکرا لے کے بیٹھے ہوئے یہی لے کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کب وقت آئے گا؟ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا. اس خادم کے اندر غرور اور تکبر بہت ہے, دوسرے لوگوں کو عقل اور ہوشیاری میں اور کبھی علم میں اور کبھی باپ دادا کی مالداری کی بنا پر اپنے سے کم در سمجھتا ہوں. گو یہ مرض یہاں پر کم معلوم ہوتا ہے لیکن اپنی بستی میں بہت پایا جاتا ہے, یعنی یہاں خانقاہ آ کر کم محسوس ہو رہا ہے. حضور اس کا علاج بتا دیں. علاج لکھا, ایک وقت بیٹھ کر اپنے عیبوں کو سوچا کرو اور زبان سے بھی کہا کرو کہ میں بڑا بے وقوف ہوں, میں بڑا نالائق ہوں, اور آدھا گھنٹہ روزانہ اس میں صرف کرو اور پھر اطلاع دو میں اس پر چلی. دیکھا آپ نے طریقہ علاج. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو, کبر کو نکالنا ہو ہر وقت یہ سوچو کہ میں دنیا کا سب سے ذلیل, سب سے گنہگار, سب سے کم عقل اور سب سے جاہل شخص. جب تک یہ چیز دل میں بیٹھ نہیں جاتی کبر تو نہیں نکل سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے. کس طرح سے؟ جب تک یہ چیزیں اپنی طرف منسوب ہیں کہ میرے عقل زیادہ ہے, مجھے علم زیادہ ہے, میں تو دوسروں سے نیک ہوں, دوسرے گنہگار زیادہ ہیں, ساری مخلوق جہنمی ہے, کیسے نکلے گا؟ ایک صاحب نے لکھا, حالت اپنی یہ ہے کہ اکثر کاموں کے انجام دینے میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں اس میں تکبر نہ ہو. جس شخص پر نظر پڑتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو تکبر نہیں ہے اور مجھ میں ہے. کفار پر نظر پڑتی ہے تو فوراً سوائے اس کے دل میں نہیں آتا کہ اگرچہ یہ کافر ہیں مگر جو کچھ ان کی حالت ہے انہوں نے ظاہر میں بھی ویسی ہی بنا رکھی ہے. غرض کہ ان کا ظاہر و باطن یکساں ہے اور میرے دل میں کچھ ہے اور ظاہر صورت کچھ ہے, اس لیے میں ان سے بدتر ہوں. یہ خیال خوب دل میں بیٹھ چکا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہو, لیکن اور سب کے خلاف میں ایسا کمینہ ہوں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں, لہذا میں دنیا میں سب سے بدتر ہوں, کوئی مجھ سے بدتر ہوں. سب کو سلام کرنے میں سبقت کرتا ہوں اور اکثر اوقات دل چاہتا ہے کہ کفار کو بھی سلام کر لیا کروں. دیکھا آپ نے, سب سے میں نرمی سے بات چیت کرتا ہوں, قلب پر خود بخود ایک ہیبت سی رہتی ہے, ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. دیکھا آپ نے, وہی بات ہے کہ نہیں, ہر شخص کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. پہلے یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ اہل کمالی کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے, مگر اب اس کے خلاف کسی کے پیچھے نماز پڑھنے میں آر نہیں آتی. اگر کبھی سخت مجبوری میں محلے کے مسجد میں جبکہ کوئی اور نہ ہو نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے تو زبان سے آواز بہت آہستہ نکلتی ہے, خوف کے مارے آواز بلند ہی نہیں ہوتی. اپنا وہی شیوا ہے کہ جہاں جانا مسجد میں وہاں جوتے سیدھے کر دینا, پانی لوٹوں میں بھر دینا, اور جھاڑو اگر موقع ہوا جھاڑو کا موقع ہوا تو دے دینا. اور بعض موقع پہ بعض لوگوں سے میں نے پیر دابنے کے لیے عرض کیا مگر کوئی منظور نہیں کرتا, کسی پہ حقارت سے نظر نہیں پڑتی. یہ حال ہوا تربیت کے بعد. جواب سنیے, اس حال کے اوپر جواب ہے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا, مبارک ہو خدا تعالی کا فضل ہو گیا, چونکہ اب معالجے کی ضرورت نہیں اور وہ ضرورت رفع ہو گئی, اس لیے اب یہ علاج چھوڑ دیا جائے. انشاءاللہ صحت مستحکم ہو گئی. اب اسی حالت سابقہ کا اعادہ کر لیجئے, وہی مجلس وہی خم وہی میں. اصل میں ذکر بند کروا دیا تھا, اب آپ ذکر شروع کیجیے. علاج ہو گیا کبر کا, اب ذکر اسی کو لکھا کہ صحت مستحکم ہو گئی, اب اسی حالت سابقہ کا اعادہ کر لیجئے, وہی مجلس وہی خم وہی میں. اور ایک آخری خط پڑھ لیتا ہوں. یہ خط جو ہے یہ ایک منتہی کا ہے جو خلافت پا چکے تھے, اجازت مل چکی تھی. واہ, یہ کس کے خلاف خلیفہ ہیں؟ حکیم الامت مولانا شفیع تھانی صاحب. معمولی خلیفہ نہیں, بہت جانچ پڑتال کر کے خلافت دی جاتی تھی, بہت آزما کی خلافت دی جاتی تھی. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا شیخ کامل جو یہ کہا کرتے تھے کہ گرچہ کہ مجھے تمام گناہوں سے نفرت ہے لیکن جتنی نفرت مجھ کو کبر سے ہے اتنی کسی اور گناہ سے. وہ یہ کہا کرتے ہیں, وہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کسی اپنے ایسے مریض کو اجازت دے دیں جس نے ابھی کبر کا علاج نہیں کرایا. دیکھا آپ نے, یہ تو مثالیں دی کہ لوگ کبر کا علاج کرایا کرتے تھے, اب نہیں کراتے. اب تو کبر کا اخبار جرم ہی نہیں کرتے, کبر مبتلا ہی لکھتے نہیں ہے شیخ کو. وہ اس توقع میں رہتے ہیں کہ مت لکھو, ان سے بچائی رہے, ان سے چھپائی رہے معاملہ, ان کو کیا پتا کبر ہے. اسی چکر میں شاید خلافت ملی جائے. صاف لکھنا چاہیے. تو ایک یہ خلیفہ ہے, دیکھیے وہ کیا لکھ رہے ہیں. خلیفہ ہونے کے بعد حال کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ. ایک خط پہلے لکھا گیا ان کو تھا کہ اگر قلب قبول کر لے کسی کو تو اس کو بیعت کر لے ورنہ انکار کر لے. اگر قلب قبول کرتا تو بیعت کر لیں, کوئی بیعت کی درخواست کرے, اور اگر دل نہیں قبول کرتا تو انکار کر لیں. یہ لکھا تھا حکیم الامت نے ان کو, چونکہ خلیفہ تھے, انہوں نے کوئی سوال کیا ہوگا. اب اس پر انہوں نے یہ دریافت کیا کہ دریافت اس کے اوپر یہ کرنا ہے کہ بندہ اپنے کو جہاں تک غور کرتا ہے ایسا ہی پاتا ہے کہ جس قدر سرے دس لوگ صالح سمجھتے ہیں اتنی بھی اندر صلاحیت نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, خلیفہ ہیں, صاف کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو مجھے صالح سمجھتے ہیں لیکن اندر صلاحیت نہیں, عیب سے بھرا ہوا ہوں, حالانکہ اندر کی صلاحیت زیادہ ضروری ہے. چنانچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے باطن کو بہتر کر دیجئے ظاہر سے, وجعل علانیتی صالحہ, اور ہمارا جو ظاہر ہے اس کو صالح کر دیں, اور میرا الٹا معاملہ ہے. اور بیعت سے حسن ظن بڑھتا رہے گا لوگوں کا, اور میرے اندر ندامت بڑھتی رہے گی, اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھا آپ, یہ خلیفہ ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تو عیبوں سے بھرا ہوں, عیبوں سے بھرا ہوں, کیونکہ کبر کا علاج ہو چکا. جواب دیا حکیم الامت نے کہ یہ خود علاج ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج اسی پہ منحصر ہے کہ اس سے سو خلافت دے دی جائے, اور وہ جب دوسرے اس کے پاس آئیں گے, چونکہ کبر کا علاج ہو چکا ہے, وہ ان سے خود سیکھتا رہتا ہے. ایک شخص نے یہ حال لکھا, اس کا اپنا ہی ریویژن ہوتا رہتا ہے اور اس سے اس کو اپنے مقاعد نفس نظر آنے لگ جاتے ہیں. اس لیے بعض لوگوں کو خلافت دینے سے ہی ان کا علاج کی تکمیل ہوتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ یہ خود علاج ہے بہت سی خرابیوں کا, اور ندامت سے انشاءاللہ اپنی اصلاح کی فکر بڑھتی جائے گی. لیکن اصلاح کی فکر خلافت کے بعد بڑھتی چلی جائے گی, یہ تو عمر بھر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس خبیث چیز سے اللہ نے نجات دلائے ہم سب کو.